ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلِّ وسلِّم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. یہ ایک خاصی طویل حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. اس پر جو عنوان ہے اس منتخب نصاب کے کتاب کے میں, اگرچہ یہ پورا منتخب نصاب تو قرآن حکیم کے مطالعے کا ہے, اس میں صرف ایک یہ حدیث ہے جو شامل کی گئی ہے اور اس پر عنوان قائم کیا گیا ہے, حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک خاص اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ یعنی حدیث جبرائیل کا ہے, جس کا ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا, ایک دوسرے اور بعض اعتبارات سے اہم تر پہلو سے یہی مقام اس حدیث کو حاصل ہے. اور ادیب سے اتفاق ہے کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے. صرف آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ایک میں تصویر کا ایک رخ ہے اور ایک میں تصویر کا دوسرا رخ ہے, اور تصویر جو ہے ان دونوں کو ملا کر مکمل ہوتی ہے. اس میں تین درجے بیان ہوئے تھے, اسلام, ایمان, احسان. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کو ایک کل کی حقیقت سے سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تین حصے فرمائے. وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تصویر کا وہ کون سا رخ ہے اور یہ کون سا رخ ہے. دوسری مشابہت اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی شروع میں تصویر حال ایک ورلڈ پکچر ہے کہ جو حضور کے اور صحابہ کرام کے اس ماحول کی ہمارے سامنے آئی, اس سے کہیں زیادہ مفصل وہ ورلڈ پکچر الفاظ میں ماحول کا نقشہ کھینچ دینا. اور بعض پہلوؤں سے بہت ہی لطیف حقائق ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت مبارکہ اور صحابہ کرام کی شخصیت کے بعد بہت ہی اہم اور لطیف پہلو جو جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تیسری مشابہت یہ ہے کہ وہ حدیث تو جو ہم نے اصل میں مجموعہ ہم نے زیر مطالعہ رکھا ہے یعنی اربعین نووی, اس پوری حدیث اس طویل حدیث بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں, پھر اس کا ایک پہلو جو ہے اسلام کی تعبیر کیا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حدیث نمبر چار کی حیثیت سے یا حدیث نمبر تین کی حیثیت سے وہ بھی اس میں موجود تھی, جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی گئی, بنی الاسلام علی خمس الی آخر حدیث. تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ اس حدیث کے بھی دو اجزاء آپ کو علیحدہ علیحدہ اربعین نووی میں مل جائیں گے. ایک حدیث نمبر آٹھ ہے اور ایک حدیث نمبر انتیس, وہ بعد میں ہم پڑھیں گے, پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں. لیکن یہ کہ اس میں بھی حدیث نمبر آٹھ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور دوسری حدیث انہی صحابی سے مروی ہے کہ جن سے یہ حدیث جو ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ مروی ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ اربعین نووی میں بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن اس شکل میں نہیں ہے, صورت مختلف ہے اور دو اجزاء میں منقسم ہو کر حدیث نمبر آٹھ اور حدیث نمبر انتیس پر یہ مضمون جو ہے اس حدیث کا موجود ہے. البتہ جہاں تک سند کا تعلق ہے, حدیث جبرائیل کی سند بہت قوی ہے, وہ متواتر احادیث میں سے ہے. اس حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے, اس کی وجہ خاص سمجھ میں آ جائے گی. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کا ایک خاص صحابی کے ساتھ خلوت میں پیش آیا, جبکہ وہ واقعہ وہ تھا کہ جو ایک مجلس میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا، لہذا اس کی روایت آپ کو حضرت عمر سے بھی ملی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملی، عبداللہ ابن عباس سے بھی ملی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ملی، اور بھی بعض صحابہ سے ملی، اور وہ حدیث کے تقریباً تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سند کے اعتبار سے اتنی کمی نہیں ہے، اور اس میں جیسا کہ آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حدیث الحسن صحیح، مطلب یہ کہ صحیح حیل میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اور اس کی جو روایت جو کا ایک ٹکڑا جو ہے جو حضرت معاذ بن جبل سے ہے وہ بھی جو کہ اربعین نووی میں ہے وہ بھی غالباً ترمذی سے ہے، وہ بعد میں میں صحیح دیکھ کر بتا سکوں گا آپ کو، لیکن بہرحال صحیح حیل کے درجے کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن جو فرق اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ بہت کمی ہے، یہ اتنی کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے اہم تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، جبکہ حدیث جبرائیل کا جو اصل مضمون ہے وہ در حقیقت ایمان اور اسلام کا فرق جو دستوری اور قانون ہے. جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دین بحیثیت سے کل کیا ہے اس کی تعبیر بھی ہے، پھر دین کے مختلف پہلوؤں کو ایک درخت کی مثال سے تین حصوں میں منقسم کر کے بھی سمجھایا گیا ہے. تو اس اعتبار سے جہاں مضمون کا تعلق ہے نفس مضمون کا، میرے نزدیک یہ حدیث اہم تر ہو جاتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے حدیث جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب یہ کہ آپ اس کا متن پڑھیے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوک. ان سے پہلے کیا مر کیا محسوس ہے؟ رویا رویا عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور ان کے بارے میں نوٹ کر لیجیے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو افعال تفضیل کے چیزیں استعمال کی ہیں، ارحم امتی لامتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیان عثمان، اقواہم علی، اقرأہم ابی بن کعب، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقف یعنی فقہی جو معلومات ہے اور دین کا جو قانونی پہلو ہے اس پر خصوصی طور پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سند عطا فرمائی ہے. بلکہ اجتہاد کے موضوع پر جو حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے وہ بھی اصل میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے. حضور نے وہ بات جو ہے حضرت معاذ ہی سے دریافت کی تھی کہ جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا عامل بنا کر، گورنر بنا کر، کہ وہاں معاملات جو تمہارے سامنے آئے گے کیسے طے کریں گے. انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ کے حوالے سے طے کروں گا. حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں قرآن میں کچھ بات نہ پاؤ تو کیا کروں گے؟ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی شے تمہارے علم میں نہ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، نہ پاؤ تم کوئی شے سنت میں، تو اس پر حضرت معاذ نے پھر فرمایا تم آج کہے گو پھر میں خود کوشش کروں گا. تو یہی سے اصل میں اجتہاد کا لفظ نکلا ہے. اور یہ اج کہے گو جو ہے یہ گویا کہ اجتہاد کے لیے یہ چیز ایک بنیاد اور اساس بن گئی کہ پوری کوشش کرنا، اپنی کی پوری کوشش کرنا یہ اجتہاد ہے. المعاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل. کیا معنی ہے؟ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے. یہ گویا کہ آپ کا ایک طویل سفر جو ہوا ہے، جو سمجھئے کہ سرحد جو ہے جزیرے کا، جزیرہ نمایاں عرب کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں، اور سلطنت روما کی وہاں سے سرحدیں شروع ہو جاتی تھی، وہاں تک آپ نے سفر کیا ہے. تو جاتے اور آتے بڑے اہم واقعات ہیں. تو یہ جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا قبل غزوۃ تبوک. فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الصبح، تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ صلی بے لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی صلی بالناس، لیکن اصل میں یہ امامت کے لیے آتا ہے. جب عرب کہتے ہیں کسی سے سلے لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے، یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے سلے دینا، لیکن اصل میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری امامت کیجیے، آپ آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی رشتے دار کا کٹر پٹا فرمائیے. فلما اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز. اس میں صبح سے ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا، اس لیے کہ عرب کے اس صحرا میں اور شدید گرمی کا موسم تھا جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں عرب کے صحرا میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے. تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافلے رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ بھوک میں تمازت ہو جائے. پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر قیام کیا. پھر جب بھوک کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ فلما نصبح، جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی، ساری رات سفر کرتے ہوئے صلی بالناس ہے، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی صلاۃ الصبح صبح کی نماز. ثم ان الناس رکعوا، پھر یہ تو لوگ دوبارہ سوار ہو گئے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے بعد پھر سوار سفر کو تو جاری رکھنا تھا. فلما انطلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہو گیا، ناس الناس فی اثر الدنیا، تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے رتجنے کی وجہ سے اونگنے لگے. ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے، سفر کیا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نصیب سحری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور رات بھر کی تھکان کا بھی اثر ہوتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو، تکلیف میں ہو، ساری رات وہ اگر تڑپتا رہا ہو تو بھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین بخش رہی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا. یعنی رات گئے تھے جاری رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، تو صبح کو آرام جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے. وہ لازم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑ لیا معاذ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت معاذ جیسا کہ بعد میں جا کے معلوم ہوگا ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے تخلیق میں سوال کرنا، لہذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیق کے اندر سے سوال کرنے کا. لزمہ نزول سمٹ جانے کو کہتے ہیں، تو لزمہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم کر لیا معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو. یتنو اشارہ ہو، یہ لگبڑا اڑا آ گیا، یتنی تلاوت سے ہے، یہ تلا یتنی کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا. تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کہ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اصل میں تلا یتنی کا جو اصل موضوع ہے تو فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بیکاز یو فالو دی ٹیکسٹ. اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ کر چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے اندر حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے. اثر ہوں نقش قدم وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِقَابُهُمْ، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفرق ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے، اور وہ تو اپنے جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا، کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا تو یا پھر ناشتے کا امکان سے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے، تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا، کسی کو کدھر طرف رخ کیا، تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اور سفر رقط بہم رقاب ہو، والناس سفر رقط بہم رقاب ہو، اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی. الا جواب طریق، یعنی راستے کی پوری وسعت میں، جواب کہتے وسعت کو طریق. اب جو وادیاں ہوتی ہیں نا، کوئی سڑکیں تو بنی ہائی ویز تو تھی نہیں، وہ تو عموماً یہی ہے. اور خاص طور پر میں چونکہ گیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ، تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک وہ آیا تھا، تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں، اسی میں سے راستے نکلتے ہیں. تو کہیں وہ ذرا کشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے. چنانچہ حضور کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر، جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو کچھ منافقین وہاں گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی کیونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب ہویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے، سن نو میں تو یہ صورت ہو چکی تھی، لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے. اب تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اونٹنی نکل رہی ہے، وہ تنگ راستہ تھا، تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا، وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی، تو ورنہ تو کفر تک نہیں رہتا بہم الا جواب طریق تاکولو و تصیب تاکولو، کچھ ناشتہ بھی فرما لیا، کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے، کوئی پتے کو مل گئے، جھاڑی مل گئی، اس میں سے کچھ منہ مار لیا، وہ تصویر اور چل بھی رہی ہے، تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے. فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا تھا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثنا میں کہ معاذ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ، وَلَاقَتَهُ تَعْقُلُ بَرَّةً وَتَصْوِيرُ أُخْرَى، اور حضور کی اونٹنی بھی، یہاں لاقَتَهُ میں ہو کی زمین حضور کی طرف جائے گی، حضور کی اونٹنی بھی تَعْقُلُ وَتَصْوِيرُ تَعْقُلُ بَرَّةً وَتَصْوِيرُ أُخْرَى، حضور کی اونٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی، وَتَصْوِيرُ أُخْرَى اَخَرَتْ لَاقَتُ مُعَاذٍ، اسی اثنا میں اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا، بینما اسی اثنا میں کی یہ صورت تھی، اثرت ناقت و معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی میں ٹھوکر کھائی، فقبحہا بالزمام، تو حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کی زمام کو اس کی لگام کو پھینک کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلزل ہوئی، تو حضرت معاذ نے اس کی جو لگام ہے وہ پھینک، صحبت اس پر وہ نکل گئی، حتی نفرت منہا ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اونٹنی بھی نکل گئی، وہ دوڑ پڑی، اس لیے کہ جب ایک اونٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کی جو ہے لگام کھینچی، وہ بھدک گئی، اور بھدکنے کی وجہ سے کیونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اونٹنی کے ساتھ، تو وہ بھی بھاگ پڑی. نفرت منہا ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ کناعہ، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوضج کا پردہ اٹھایا، کشف عنہ کھولا اپنے سے، کناعہ کنا پردہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوضج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو جب یہ اونٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر انہیں دیکھا، فلکفا تھا، اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا، دیکھا، نگاہیں اٹھائی، فیضا لیسا من الجیش رجل ادنا الیہ للمعاذ، تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاذ سے زیادہ قریب نہیں ہے، فیضا لیسا، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے ملک جائے سے پورے لشکر میں سے رجل کوئی شخص ادنا لہے ادنا قریب تر دنا جدنی قریب ہونا اور اسی سے دنیا بنا ہے دنیا اسی کا مؤنث ہے ادنا کا جیسے اکبر سے کبرا اصغر سے صغرا تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے تو ادنا لہے قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص لشکر کا حضرت معاذ کے مقابلے میں فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے معاذ قال لبیک یا نبی اللہ تو حضور نے تو حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. قال اذن دونا یہ ادنا اس سے یہ فعل امر بن گیا دنا یدنی سے ادنو 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 دونا اور قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. دنا یدنی سے اب یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے فعل امر کیا بولا ادنو قریب ہو جاؤ اور اجلا جو قریب ترین ہے دنیا اس کا مؤنث ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے فوری طور پر موجود ہے اور اخرا جو ہے آخرت ہے اسی سے ہے. قال ادنو دونا فدنا نہیں ہو تو وہ دنا یدنی دیکھے پھر آ گیا وہ فدنا نہیں ہو تو وہ اور قریب ہو گئے ایسے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. حتیٰ لکے پت راہ لکو ہو ماں اہدا ہو ماں بل اخرا یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مت کرنے لگی یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں اونٹنی تھیں یا اونٹ تھے ایک اونٹنی ہو سکتی ہے اونٹ ہو سکتا ہے دونوں اونٹنی ہو سکتی ہے اللہ عالم. راہ لکو ہو ماں کا لفظ ہے یہاں وہاں ناپا کا لفظ ہے حضور کا ناپا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایک ہو ناپا تو معاذ معاذ کا بھی ناپا ہی ہے کہ وہ دونوں اونٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگے لفظ پک راہ لکو ہوما کہدا ہوما بالکل ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما كنت احسب الناس منا كمكانهم من البعد ما كنت احسب مجھے یہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا تھا الناس لوگوں کے بارے میں منا کہ ہم سے كمكانهم من البعد کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے بعد پہ فاصلے پر ہوں گے. اس میں کیا چیز مجبور ہے یہ آپ نے سمجھ لیا کیونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ ساتھ میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے ارد گرد تو آپ کے ساتھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا. چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے اس حملے میں بھی کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مار مار کر ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے چیزیں بھگایا ہے ورنہ اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے تو حادثہ پیش آ جاتا. تو اس میں در حقیقت صورت حال اور ایک اور واقعہ وہ بھی غالب اسی سفر میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی کسی جھاڑی کی چھاؤں میں اور سیڑھی اس سے زیادہ سایہ نہیں تھا اس سے زیادہ کہ ایک سزائی آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے. تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی حضور کی آنکھیں بند تھی آپ کھوئے ہوئے تھے اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھینچا اس کی آواز کو حضور کی آنکھ کھلی اور حضور لیتے ہوئے اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی کھڑا ہوا دی. اس نے پوچھا اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ بچا سکتا ہے. اس پر ایسا روب جاری ہوا اس شخص پر اس کے ہاتھ کی تلوار گر گئی. اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے یعنی تمہارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے کوئی لات عزا منات کوئی حبل کوئی ہے. اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے کریم ان ابن و کریم آپ تو نہایت شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں. تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. تو حضور نے جانے دیا اس نے جا کر اپنے گھر والوں سے کہا جئتکم من اکرم الناس میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس. وہ اکرم وہی جو ہے اکرم جو ہے وہ افر و کفیر کا صفہ ہے. تو یہاں دراصل حضور نے جو یہ اس میں تعجب کا اظہار کیا کہ ماں کو تو احسب الناس مننا کا مکان ہی من البعد میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھی میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے اتنے دور دور ہوں گے اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا. اب دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے لوگ ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ میں تو حضور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں میں جانسار ہوں. یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی سوا شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر ترفع نہیں ہے بلندی نہیں ہے جو اس موقع پر اس گویا کہ اس کے لیے سنہرا موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں, اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا. لیکن حضرت معاذ کا کرتے اور کیا ہے, اپالوجیٹک, لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاذ پیش کر رہے ہیں. فقال معاذ, تو حضرت معاذ نے عرض کیا, یا نبی اللہ ہے ناس الناس فتفرق بهم رکابهم, لوگ گھوم گئے ہیں لہذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں, کر پاؤ و کثیر ہو کچھ چلتی بھی لیتی ہے اور چلتی بھی ہے. اب یہاں دیکھیے حضور کا کیا معاملہ ہے, آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بالکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت نائسا, ٹھیک ہے میں تو خود ہی اونگ رہا تھا, بات ختم ہو گئی. یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بصری تقاضا ہے, جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قریب قیاس ہے کہ وہ بصری تقاضے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائیں. اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بالکل وہی جو بصری جو بھی صورت حال ہے اس کو نمایاں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت نائسا, خود بھی اونگ رہا تھا. فلما راى معاذ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وخلوته له, تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش, یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں تو حضور بھی اونگ رہے تھے, باقی سارا لشکر بھی اونگ رہا تھا, معاذ فوکس رہے الرٹ رہے حضور کے ساتھ ساتھ رہے, تو اس کے یقیناً ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا. تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت مجھ پر ایک شفقت کا اور عنایت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے, بکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و خلوت ہوں خلوتا ہوں, اور خلوت بھی مل گئی, اسی لیے تو چپکے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے سوال کرنا ہے. قال یا رسول اللہ اذن لی, تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیجیے, افعلوا عن کلمتی, کہ میں آپ سے ایسی بات کے بارے میں پوچھوں, قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی, میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں, پلیز الاؤ می ٹو آسک اے کوئسچن, لیکن کوئسچن یہ کیسا ہے, پرمٹ می ٹو آسک اے کوئسچن, لیکن کوئسچن کیسا ہے, جیسے یہ تین الفاظ بالکل ہم مان لیے, امرضتنی جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے, وہ اسقمتنی سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو, سقم میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے, یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے, یعنی طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے, واحزنتنی اور مجھے سخت رنج اور غم میں مبتلا کر دیا ہے. تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابن کے تین الفاظ, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, وہ بھی تقریبا ہم مانی, اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام دیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کو ان کے اوپر پردے ڈالا کرو, اس لیے کہ مغفر کہتے ہیں فوج کو, فوج وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے, تو کسی کی خطا کو چھپا لینا, اس پر پردہ ڈال دینا, پردہ پوشی کرنا, یہ ہے اصل میں مغفرت. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اسی طرح یہاں آیا اذن لی, مجھے اجازت دیجیے, اسألک عن کلمتی, کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں, قد امرضتنی واستمتنی واحزنتنی, جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بھی دیکھیے حضور کے انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت خاص ہے, تو جو ان کے ساتھ اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں, اور حضرت معاذ سے جو آپ کو اپنے اندر راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی, لہذا کہا سلمی ام ماشے کا, پوچھو مجھ سے جو چاہو, یعنی اتنا اوپن ہے سلمی ام ماشے کا, جو چاہو پوچھو. فقال یا نبی اللہ, اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک جو ہے وہ پوری ایک, جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں, پر تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ پھینک دیا گیا, جس میں کہ ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک سزا ہے وہ آ گئی, سفر کا کیا انداز تھا, کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے, صبح کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی, پھر بہرحال انسانی کمزوری ہے, رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے صبح کے وقت اون گئے ہیں, اس اون جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے. حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تعجب تک ہوا ہے, لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر دیا, اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا, بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے وہ حضرت ان کو نارش میں بھی اون بھی رہا تھا. اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے وہ کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ, ہے اے اللہ کے نبی, حدثنی بعمل یدخلنی الجنۃ, مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. لا اسأل عن شیء غیرہ, میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھ رہا تھا. بلکہ یہ جو یہی روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے مختصر روایت, یہ اربعین نبوی میں موجود ہے نمبر 29 پر, اس میں اضافی الفاظ ہے, یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار, مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آگ سے دور کر دے. لا اسأل عن شیء غیرہ, میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پوچھنا چاہتا. اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل دھن اس بات کی سوال ہونی چاہیے انسان, یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات. کہ اس یہ ٹھیک ہے کہ ایک دھن یہ بھی ہوتی ہے دین قائم ہو جائے, دین کی جد و جہد ہے, بھاگ دوڑ ہے, ہماری محنت کے نتیجے نکل رہے ہو, یہ بھی دھن سوال ہوتی ہے, یہ بھی اچھی دھن ہے. لیکن یہ تابے رہنی چاہیے, اصل دھن ہونی چاہیے کہ دو وقت سے بچنا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کر. یہ اگر دھن نہیں ہے, کوئی اور دھن چاہے کتنی ہی اچھی ہو, کتنی ہی مطلوب ہو, کتنی ہی محمود ہو, اگر کوئی اور شاید دھن کی حیثیت سے سوار ہو گئی ہے تو گویا کہ ایک درجے ہم نیچے ہیں, حقیقت سے پیچھے. اسی کو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جماعتوں کے ضمن میں جب نصب العین کا لفظ آتا ہے تو نصب العین میں سوائے اگر ہو, ہم نے اپنی تنظیم اسلامی میں تو نصب العین کی دفعہ رکھی نہیں, لیکن یہ کہ نصب العین جس پر کہ نگاہ ٹکی ہوئی ہو, اگر نصب العین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک طے ہونی چاہیے, اور وہ ہے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا. اس میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی نصب العین میں شامل نہیں. اس کو جب نصب العین بنا لیا جاتا ہے تو پھر بائی ہوک اور بائی کروک پھر آدمی جو ہے سیدھے راستے سے نہیں, سیدھے راستے سے اگر گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی اولیوں سے نکالو, بائی ہوک اور بائی کروک آئی ہیو ٹو ری جج سے. یہ اس طرح حقیقت تو یہ نظری طور پر یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ تمہاری جماعت اسلامی کے دستور میں یہ الفاظ ہے کہ ہمارا نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں دین کا فرقہ غلبہ ہے. یہ میرے نزدیک غلطی ہے. نصب العین کی دفاع میں سوائے اس سے کچھ شامل ہونا چاہیے. دین کے غلبے کی جد وجہد فرائض میں داخل ہے. فرض نماز ہے, نماز نصب العین تو نہیں ہے نا. فرض روزہ ہے, فرض روزہ نصب العین تو نہیں ہے. فرض زکات ہے, زکات نصب العین نہیں ہے. فرض حج ہے, حج نصب العین نہیں ہے. تو یا تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو فرائض کی طریقے سے خارج کر دیا کہ وہ فرض ہی نہیں تھا, اقامت دین کی جد وجہد فرض نہیں. ایک تو کبھی یہ ہوئی, یہ تفریق ہو گئی, اور افراد کیا ہوا کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے دیا. تو دونوں چیزیں غلط ہیں, ایک افراد ہے, ایک تفریق ہے. ایک میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور ایک میں اس سے اصل مقام سے بھی نیچے گرا دینا ہے. نصب العین صرف آخرت کی فلاح اور نجات اور اللہ کی رضا, نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اقامت دین کی جد وجہد فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے, اسی طریقے سے اقامت دین کی جد وجہد کے لیے جماعت کا انتظام شرط ہے, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس طریقے سے چین بن جائے گی. لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ جو یہاں پر جو خاص بات تھی کہ انہوں نے جو تین چیزیں کہیں, قد امرضتنی و اسقبتنی و احزنتنی, وہ کیا چیزیں؟ کی صرف یہ ہے کہ حدثنی بعمل, مجھے وہ عمل بتا دیجیے یدخلنی الجنہ, کا جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسری روایت میں اضافی الفاظ ہے, ویباعدنی من النار, اور مجھے آگ سے دور کر دے. لا اسأل عن شیء غیرہ, اس میں بھی دوست کی کیا بات آ رہی ہے؟ حضور نے تو کھلا دیا ہے, کھلا چوائس یہ دیتا ہوں پوچھو. لیکن ان کے نزدیک 100 سوالوں کا ایک سوال ہے ہی یہ, باقی وہ فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں حضور سے کہ میں اس کو سوال کچھ نہیں پوچھنا چاہتا, مجھے تو ایک ہی دھن سوال ہے. وہ دھن اس طرح سوال ہے کہ قد امرضتنی و اسقبتنی و احزنتنی. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے, حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں اور صحابی بھی چوٹی کے صحابی ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں افضل تفہیر کا سیدھا آیا احادیث میں. آپ کو بتا چکا ہوں ارحم امتی بے امتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر اکثرہم حیان عثمان اقواہم علی اقراہم ابی بن کعب اسبقہم لہجۃ ابو ذر عالمہم للحلال والحرام معاذ بن جبل. میرے علم کی حد تک اور کسی کے لیے یہ افعال القبیل کا سیدھا نہیں آیا. تو گویا کہ چوٹی کا انسان صحابہ میں سے ہوگا اور نہیں تو زیادہ چلیے 20-25 صحابہ میں سے ہوں گے, لیکن ان کو بھی فکر دامن گیری. اس کا کنٹراسٹ جدید تفاوت رہ ہم کو جات صاحب خدا, ہم نسلی اسلام کے اوپر بھی جنت کے ٹھیکے دار ہیں. جنت تو گویا کہ ہماری موروثی جو ہے جاگیر ہے, وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے کچھ بھی ہو جائے, اور وہ بھی صرف موروثی اسلام کی بنیاد پر. نہ اس کے لیے کوئی اثار ہے, نہ اس کے لیے کوئی قربانی ہے, نہ اس کے لیے کوئی جاخانی ہے, نہ اس کے لیے کوئی سرفروشی ہے. اور مقام اپنا یہ کہ گویا کہ صفات و باطلہ کا اس تصور دینوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے گچنت ہے پوری امت. گویا کہ ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی, ہمارے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بالکل وہی کہتی ہے کہ جہنم میں اگر جھونکے بھی گئے تو چند دن کے لیے سر میں نکال دیا جائے. لن تمثل النار الا ایام معدودہ, وہ جو عقیدہ غلط عقیدہ وشفل تھنکنگ امانی جو بنی اسرائیل کے تھے یہود کے تھے وہی ہمارے میں پیدا ہو چکے. تو یہ نقطہ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حدثنی بعملی یدخلنی الجنہ, مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے داخل کر دے جنت میں, اور اضافی الفاظ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, اور مجھے دور کر دے جہنم سے. لا طرق عن کہیں گہ رہا, میں اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر جیسے تحسین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخن یہ تحسین کا کلمہ ہے عربی زبان میں, بہت اچھا بہت اچھا. لیکن میں یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب, تو بہت کا بے لے لیجیے خوب کا خے لے لیجیے, تو یہ بخ بن گیا. بہت خوب سے گویا کہ اس کے ریچول بن گئے بخن بخن, بہت خوب بہت خوب. لقد سالتا بے عظیم خلاص, تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑی بات کی تھی, تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑا سوال کیا ہے, یقیناً تم نے اے معاذ بہت وہی بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے, وہی سوال کیا ہے جو کرنے کا ہے. ثلاثاً تین مرتبہ, لقد سالتا بشیئن عظیم, لقد سالتا بعظیم, لقد سالتا بعظیم. تم نے معاذ اب یہ شاباش دینے کا انداز ہے, یہ بھی یعنی کسی بھی استاد کے لیے مربی کے لیے اپنے کسی شاگرد کے لیے شاباش کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ثلاثاً وإنه ليسير على من أراد الله به الخير, اور یہ یقیناً بہت آسان ہے, مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ کر لیا. اب اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر ناس نہیں ہو جانا چاہیے. اگر کوئی کسی شخص کو خیر جو آگے آئے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے اس کی توفیق مل گئی ہے, تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے, یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوا ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. لَهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ, وہ یقیناً بہت آسان ہے بہت ہلکا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو. فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِرْصًا لِكَيْ مَا يُحْسِنَهُ عَنْهُ, تو کوئی بات حضور نے نہیں ارشاد فرمائی حضرت معاذ سے مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ دہرایا, ہر کلمے کو تین مرتبہ اپنے تکرار کے ساتھ. حالانکہ عام مجالس میں تو ہم اس کا یہ سبب سمجھتے ہیں کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں, تو حضور داہنی طرف رخ کر کے فرماتے تھے, پھر یہ کہ سامنے رخ کر کے فرمایا تاکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سمجھ میں آ جائے, پھر بائیں طرف رخ کر کے اسی کو دہرایا تاکہ بائیں ہاتھ والوں کو سمجھ میں بھی آ جائے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کیونکہ آدمی ایک ہی ہے کوئی مجمع نہیں ہے, تو یہاں تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بیان کی گئی, پھر چل لے کہ ما یتنہو عنہ, اس لالچ میں اس خواہش میں کہ وہ الفاظ حضرت معاذ کو دو کے تو یاد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ان میں کوئی رد بدل نہ ہو اور وہ الفاظ جو ہے دو کے تو امت کو منتقل ہو جائیں. اس لیے کہ اب جو جوابات آ رہے ہیں ایک جواب آپ نے دیا، پھر خود آپ مزید کچھ فرمائیں گے. یہ ہے اصل میں کہ جو حکمت دین کا ایک بہت عظیم خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہتر سے بہتر انداز میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ اولہ آخرہ، جس حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا، یا نبی اللہ حدثنی بعملی یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہ، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی. لقد سألت بعظیم، تین مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، اور پھر بخل بخل بخل، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت اچھا. انہ لیسیر، لقد سألت بعظیم بخل بخل، انہ لیسیر علی من اراد اللہ بالخیر فلم یحدث بشیء، کوئی بات بھی آپ نے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ ضرور دہرایا تاکہ وہ اسے اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ کر لے. اب وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤمن باللہ، اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ لفظ تشہد نہیں ہے، تؤمن. اسلام کو اگر علیحدہ کرتے تو اس میں شہادت کا لفظ آتا، وہاں تو دنیا اسلام و علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، یہ گویا کہ ارکان اسلام میں لفظ ایمان نہیں آئے گا بلکہ وہاں شہادت آئے گی. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یہاں دو چیزیں، کیونکہ وہ پوچھ رہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے چھٹکارا دلا دے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو دین کی کل حقیقت کو سمونا ہے، صرف اس کے قانونی پہلو کو تو نہیں، وہ قانونی پہلو اسلام اور ایمان دونوں کو جمع کرنا ہے. لہذا یہاں پر حقیقت میں وہ ایک جامع جواب آ رہا ہے. تو مل باللہ والیوم الاخر، ایمان رکھو تم اللہ پر اور یوم آخر پر. یہاں کسی کج ذہن کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، کج ذہن شخص کے ذہن میں، یہاں رسول کا ذکر نہیں. جیسے قرآن مجید کی دو آیات ایسی ہیں جن میں چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے بعد عمل صالح، اسی پر نجات کا جو ہے تذکرہ کر دیا گیا، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکال دیا کہ ایمان برسالت لازمی نہیں ہے. یہودی یہودی رہتے ہوئے بھی نیک عمل کرے جنت میں جا سکتا ہے، عیسائی عیسائی رہتے ہوئے، اور کوئی کسی نبی کے امتی ہو وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے، حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں، یہ اور کسی بھی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں. تو وہاں بھی اصل میں ایک چیز محذوف ہے اور وہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محذوف، یہاں پر بھی محذوف ہے. کیوں؟ اس لیے گفتگو حضور سے ہو رہی ہے بار بار، یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ کے الفاظ کو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں. اب یہاں حضور اپنے اوپر ایمان کا تذکرہ کرتے، یہ بھی اصل میں مروت ہے، اور جو ایک اعلیٰ ضبط جو ہوتا ہے اس سے یہ ہے بعید ہے کہ اپنے اوپر ایمان کا یہاں پر تذکرہ کرے. اپنے اوپر تو ایمان کا تذکرہ وہ کر ہی رہے بار بار. لہذا تم ملو باللہ والیوم الاخر وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتعبد اللہ وحدہ، اور بندگی کرو اللہ کی، تنہا اسی کی، لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک، اس انداز میں اس کے ساتھ تم اس کی بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. حتیٰ تموتا، یہاں تک کہ تم مر جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے، وانت علی ذلک، اور تم اسی پر قائم ہو. یہ ہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے گا اور دوزخ سے نجات کی ضمانت دے گا. اب یہ کل دین کی حقیقت آ گئی. اس میں شرک کے لیے پوری حقیقت سامنے رکھی ہے، عبادت کا بھی پورا تصور سامنے رکھی ہے، اور ابتدا میں بھی شہادت کے بجائے ایمان کا لفظ آیا. یہ جو بنیادیں ہیں اس نے پورے دین کو سمو دیا ہے کہ تؤمن باللہ والیوم الاخر وتقیم الصلاۃ، عبادات میں سے ایک کو لے لیا، روزے کا، زکات کا، حج کا ذکر نہیں کیا، وہ گویا کہ اسی کے ذیل میں آ گئے. اور پھر یہ کہ تعبد اللہ، یہ تو آ گئی عبادات، اب بندگی کیا ہے؟ ہما تن، ہما وجود، پوری زندگی میں اس کی ساتھ، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اس میں بھی شان یہ ہو، لا تشرک بہ شیئا، کہ شرک کا کوئی صاحبہ پیدا نہ ہونے پائے، توکل نہ ہو کسی شے پر، وسائل پر، ذرائع پر، مادی چیزوں پر توکل نہ ہو، ورنہ یہ شرک سے توکل ہو جائے گا۔ ان کا یا نبی اللہ حدث ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، حدثت کا یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں، بے راہ سے حاضر امر کہ اس معاملے کا کی جڑ کیا ہے، وضربت السلام اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ سلام جو ہے اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں، اونٹ کے جسم میں کوہان جو ہے وہ بہت نمایاں چیز ہے، اور کوہان کی بھی چوٹی ضربت السلام، سلام کوہان ہے اور ضربہ، اور ضربہ یہ دونوں اس کی تلفظ ہیں، زال کے زبر کے ساتھ بھی ہے، زال کے زیر کے ساتھ بھی، ضربت السلام اور ضربت السلام۔ تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ یہ روایت جو ہم پڑھیں گے حضرت معاذ بن جبل سے وہ روایت کی ہے، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس میں وہ جو کہ اربعین نووی میں شامل ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو، اس میں جہاں اس لفظ کا اضافہ ہے کہ ان حدثت کا یا معاذ براس حاضر امر و امید ہی وزن مت السلام میں من ہو، اس لیے میں جب پڑھ رہا تھا تو من ہو کا لفظ میری زبان سے نکل گیا، اس بطن میں وہ نہیں ہے، من ہو کے لفظ نہیں۔ اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس دین کا، ہمارے اس معاملے کا امر، امر جو ہے بہت جامع لفظ، ہمارا یہ معاملہ، ہماری یہ چیز، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ طریقہ، ہماری یہ شریعت و طریقت، یہ سارے الفاظ جمع کر دیجیے، امر کے اندر سب آ جائیں گے۔ تو میں تمہیں بتاؤں کہ راس سے حاضر امر، راس فر کے بھی کہتے ہیں اور راس بنیاد کو بھی کہتے ہیں، راس سے حاضر امر وزمت السلام اور اس کی چوکی، کیونکہ دوسری حدیث میں تیسرے لفظ درمیان عمود ہے، عمود کہتے ہیں ستون کو، تو ستون کے نیچے بنیاد ہوتی ہے، اوپر چھت ہوتی ہے، یا درخت کی مثال کہ درخت کی ایک جڑ ہے جو زیر زمین ہے، اور درخت کا ایک تنا ہے، اور تنے کے اوپر جو ہے پھر وہ شاخیں ہیں، پتے ہیں، اگر وہ پھلدار درخت ہے تو پھل وہیں لگے گا، پھولدار پودا ہے تو پھول وہیں لگے گا، تو جس کو برگ و بار کہتے ہیں، پتے اور جو اس کا پھل ہے وہ اوپر کے حصے میں آتا ہے، وہ چوٹی پر آتا ہے، تنا جو ہے وہ در حقیقت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جڑ ہے۔ تو یہ تین حصوں میں تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کل حقیقت کو بیان فرمایا۔ فقالا، انہوں نے حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ بھی بتاؤں۔ تو میرے عام طور پر سے جو الفاظ ہوتے ہیں اس مقام پر کئی مرتبہ درج کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں کہ حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے سب خوش ہے، آپ کی شفقت ہے، عنایت ہے، آپ اس وقت مجھ سے راضی ہیں، کبھی آپ کو موقع ملا خلوت بھی ہے تو آپ کو وہ سوال کر لیا، نہ معلوم کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں گے کہ میں سوال کروں حضور سے، اور کروں ایسے موقع پر کر کے بالکل انڈیویجول گفتگو ہو رہی ہو، پی پی کال ہو رہی ہو، کوئی اور نہ ہو، ذاتی طور پر میں سوال کروں اور حضور مجھے جواب دے۔ وہ سوال بھی کیا تھا کہ جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن اب حضور نے اس سے آگے بڑھ کے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں، یہ جو میں نے تمہیں کل دین کی حقیقت کو ایک عبارت میں سمو دیا، اب اس کے حصے بھی ہیں، اور ان حصوں کی آپس میں ریلیٹو امپورٹنس کیا ہے، لاجیکل ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں۔ اسی حوالے سے میں نے اس کے لیے عنوان پائی کیا، حکمت، حکمت اسی کا نام ہے، ایک شے ہے اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں نسبت و تناسب کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کی کیا ترتیب ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز ثانوی ہے، کون سی بنیادی ہے، یہی تو در حقیقت حکمت کے مسائل ہے، ایک شے کا ظاہر ہے اس کا باطن کیا ہے۔ اس حوالے سے اب حضور نے حکمت دین کی تعلیم کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سخاوت علمی کا جو بھی ہے آپ کی طرف سے اظہار ہوا، ان حدثت کا یا معاذ براس حاضر الامر و ذروۃ السلام، فقال بابی و امی انت یا نبی اللہ حدثنی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت معاذ کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی، انہوں نے فوراً کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو رہے، اللہ کے نبی ضرور فرمائیے، ضرور بتائیے کہ ہر کے ساتھ یہ بار ایک ہے رے الطاف، جو بھی آپ میری جھولی میں ڈالیں گے وہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی دودھ ہے، آپ کی عنایت ہے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأس هذا الامر ان تشهد، اب نوٹ کیجیے، شہادت کا لفظ آ گیا، یہ ہے جڑ۔ اس معاملے کی یا ہمارے دین کی کل حقیقت کی جڑ کیا ہے؟ کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا لَمْ اب قوام کا لفظ آیا ہے، وہاں عمود ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دوسری بات میں عمود کا لفظ۔ قوام کہتے ہیں کسی شے کو کھڑی رکھنے والی چیز، سہارا، قام یقوم اسی سے قوام بنا ہے، کسی شے کو کھڑی رکھنے والی شے۔ ظاہر بات ہے درخت کے اندر وہ قوام کیا ہے؟ اس کا تنا ہے۔ چھت کے لیے قوام کیا؟ اس کے ستون پلرز ہیں جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے، درمیان میں یہ سب جو ہے برک ورک ہے، لیکن جو اصل جو ہے عمارت وہ تو پوری پلر کے اوپر آج کل بنتی ہے۔ تو قوام وہ ہے کہ جو سپورٹ کر رہا ہو کسی شے کو، کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس معاملے کے لیے سہارا، اس کو کھڑا رکھنے والی شے، اس دین کے درخت کا، شجرہ طیبہ کا جو تنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور زکات کی ادائیگی۔ وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّلَامِ مِنْهُ، اور اس کی چوٹی، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، اس کو کوریلیٹ کیجیے وہ جو حدیث جبرائیل کے ساتھ جو احسان کے درجے میں آیا تھا، اور میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں لکھی کہ ایک لفظ آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور نماز روزہ تک محدود ہے، اس لیے وہ سارا تصور کے کوچے کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا۔ جبکہ یہاں وہ لفظ آ گیا، وہاں پر بھی ایک روایت میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تخشى الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ یہاں جو ہے لفظ آ گیا جہاد فی سبیل اللہ، اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس یہ شے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دین کا پورا ڈھانچہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب جو ہم نے ایک شے منزلہ عمارت کبھی بنائی تھی، نقشہ بنایا تھا، نیچے شہادت، اور شہادت کے نیچے جائے گا ایمان۔ شہادت جو ہے وہ گویا کہ فلنٹ لیول ہے، اس کے اوپر چار ستون کھڑے ہیں، ستونوں کے اوپر اسلام آ گیا، لیکن اس سے اوپر دو منزلیں ہیں، شہادت علی الناس یا تبلیغ اور اقامت دین، ان دونوں کے لیے جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، چاہے کچھ بھی آپ اس میں کر رہے ہیں، شہادت علی الناس کے لیے جو جدوجہد، جو کوشش کر رہے ہیں، دامے دل میں سخنے کر رہے ہیں، قلم سے کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے بعد اقامت دین اور دین کے غلبے کے لیے، ان دونوں کی جدوجہد کا، ان دونوں مرحلوں کی جو جدوجہد ہے صحیح ہے، اس کا جامع عنوان جہاد کی سمجھ لیا۔ وہ جہاد مکے میں جو ہو رہا تھا وہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت، تلقین، واعظ، اور یہ کہ ریزسٹنس، کہ جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو بھی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ان کو برداشت کرنا، سب یہ وہاں ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ مدینے میں آ کر اس میں ایک اقدام، ایک چیلنج کرنے کا مرحلہ، پھر اس میں قتال کا مرحلہ بھی آ گیا، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی جہاد کی سبیل اللہ میں۔ تو گویا کے تین حصوں میں حضور نے یہاں تقسیم کر کے بتایا۔ اب دیکھیے، پہلے جو الفاظ آئے تھے اس میں قوام کا لفظ نہیں تھا، ان سے کا حدس کا یا معاذ وراثل امر حاضر امر و ذمت السلام، لیکن اب جب آپ نے بیان فرمایا تو تیسری چیز بھی آ گئی، دوسری روایت میں اس کا ذکر پہلے ہی موجود ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان راس حاضر امر، ان راس حاضر امر ان تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو پرنس لیول آ گیا، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ جو ستون ہے ان میں سے چار میں سے دو کا تذکرہ ہو گیا، وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّلَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں لوگوں سے، حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لیجیے،
یہاں پر اب لفظ واضح آ گیا قتال کا. انما امرتو, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے اور شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پیدا فالو کا لے کر جب وہ یہ کر دیں گے, تین باتیں آئی ہیں یہاں, نماز قائم کرے, زکات ادا کرے اور شہادت کلمہ شہادت. جب وہ یہ کر دیں گے پیدا فالو کا لکھا فقد قسم تو وہ محفوظ ہو گئے, وہ آخر ہوں جما ہوں وہاں والا ہوں, اور انہوں نے اپنے خون بھی یعنی اپنی جانیں بھی بچا لی اور اپنے مال بھی بچا لیے. اللہ بحفتے ہا, اللہ یہ کہ وہ کسی قانون کی زد میں آ جائے, اس کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے. وہ حساب ہوں اللہ عز و جل, لیکن ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور جلالت سے شان والا ہے. اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے مغالطہ, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام دور خلافت میں نکلے ہیں, جب لشکر نکلے ہیں, تو وہ تین آپشن رکھتے تھے, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے, تمہاری جانیں محفوظ, تمہارے مال محفوظ, تمہارا ہمارا رتبہ برابر, آل لیگلی دے آر ایکول اسٹیٹس ایک. یہ نہیں کرتے ہو تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, جو کہ جزیہ کا یقین وہی سامنے ہوں, چھوٹے بن کر رہو. پبلک لا اللہ کا ہوگا, لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا, پرسنل لا میں تمہیں اجازت ہوگی, تم جو چاہو عقیدہ رکھو, جو چاہو عبادت کرو, جو چاہو اپنے پرسنل لا میں, اپنے شادی بیاہ میں, اپنی وراثت میں, جس طرح کا چاہو معاملہ کرو. لیکن یہ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ حالی رہے گا. اگر یہ نہیں تو آؤ, تیسرا تو یہ کہ میدان جنگ میں آؤ, سلوار ہمارے حکومت درمیان فیصلہ کرے گی. یہاں اس دوسری بات کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ تو اس لیے ہے کہ حضور جن دو بیشکوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے, ایک بیشک ہے خصوصی الی اہل العرب, اور عرب میں بھی جو کہ مشرقین عرب ہے, امیون حضور انہی میں سے تھے, بنیادی طور پر بنی اسماعیل اور وہ لوگ جو بنی اسماعیل کے تابع تھے, اسی تہذیب اور تمدن اور دین اور مذہب عقائد اور اس کے اندر جو انہی کے ساتھ شریک تھے, وہ ہے کہ جو امیون جو ہے امیون میں بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیشک ہے خصوصی طرح ان کے لیے. لہذا ان کے لیے آپشن نہیں تھا, وہ تو یا ایمان لائے ورنہ قتل کر دی جائے. یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں کہ انہیں جو مہلت دی گئی فیض الفلق الاسر الحرم فقر المشرقین ہے کو وجہ تو, جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو قتل عام شروع کر دو مشرقین کا جہاں بھی انہیں پاؤ. یہ معاملہ خاص تھا اس وقت کے اہل عرب کا, اس وقت کے امیین کا, اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس قوم کی طرف رسول خود آ گیا ہو اور اس نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہو, مبرہن کر دیا ہو, کسی شک و شبے کی گنجائش نہ چھوڑی ہو, پھر اس کی سیرت اتنی بلند و بالا ہو کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو, اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ کیا جا سکتا ہو, گویا کہ اس طور سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو وہ عذاب الہی کا مستحق ہے. وہ عذاب الہی یا جیسے قوم نوح پر آیا وہ غرق کر دی گئی, قوم ہود پر آیا وہ ایک تیز آندھی جو ہے چلی ہے اس نے سب کو ہلاک کر دیا, یا یہ کہ قوم سمود پر آیا, یا جس طریقے سے کہ جو بستیاں تھیں امورا اور سبون کی بستیاں ان پر آیا, اس لیے کہ ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا پکڑا ہوا ہے کہ پوری کی پوری بستیاں جو ہے تحس نحس ہو گئی, اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈیڈ سی نامی سمندر کا ڈیڈ سی ہے, اسی کے اندر جو ہے وہ غرق بھی ہو گئی, اسی کے اندر ان کے اب ڈیبری سب بھی اگر کوئی ان کا ہے تو اس کے اندر ہے, باہر نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے آل فرعون انہیں لا کر غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر. اس حوالے سے وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے. وہ عذاب جو ہے ان پر آیا ہے مشرکین عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے, لیکن اس کی نوبت نہیں آئی ہے. اس لیے کہ جب یہ چیلنج دیا گیا, جب یہ اعلان کیا گیا ہے, سن نو کے حج میں ہی ہوئے ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات کا اعلان عام کیا کہ بس یہ اعلان عام ہے, اب اتنی مہلت ہے. اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا, یا جو لوگ اپنے کفر پر رہنا چاہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے, اب انہوں نے ہجرت کی. جیسے کہ اکرمہ ابن ابو جہل بھی ہجرت کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ کہ جب سمندر میں پہنچے تو طوفان آ گیا, سب کے سب مشرکین تھے, لیکن کسی نے کسی لات یا عزا یا منات یا حبل کو نہیں پکارا, اللہ کو پکارا. تو یہ خیال آیا کہ پھر اسی چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں, محمد اسی بات کو دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مشکل میں آ کر تو ہم نے اسی کو پکارا ہے, نہ کسی دیوی کو پکارا, نہ دیوتا کو, نہ کسی بت کو, نہ کسی اور شے کو. لہذا ہمیں اسے واپس آ گئے اور آ کر وہ ایمان لے آئے. اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے, بڑے ہی بہرحال ابو جہل کے بیٹے تھے, بہت جری اور بہت ہی بہادر شجاع انسان تھے, تو انہوں نے جو مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بڑے کارہائے نمایاں اور دکھائے, ان کے جوہر بہت نمایاں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے بالکل شمالی حصے میں قوم آباد ہے, وہ کافرستان میں جو کافر لوگ رہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے بھاگے ہوئے قریش ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے جو ہم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے ہمارے آبا و اجداد. جیسے جیسے ہم بھاگے پیچھے پیچھے اسلام بھی چلا آیا, ہم بھاگے پیچھے اسلام, تو یہاں تک کہ ہم ان پہاڑوں میں آ کے آباد ہو گئے. اور یہ ہے وہ کافرستان, ان کا دعویٰ یہ. اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں, اور وہ نورستان جو ہے جو افغانستان میں جو علاقہ ہے وہ ان کافر قوم ہے. کافرستان پاکستان میں ہے, لیکن وہی قوم چونکہ کچھ عرصہ قبل امیر کابل غیر چیلنج دے دیا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے. تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے. لہذا نورستان کا جو علاقہ ہے در حقیقت وہ یہی وہی کافر ہے جو ہمارے یہاں کافر قوم ہے, اب بھی کافر ہے, اور ان کی بڑی جو ہے حفاظت ہوتی ہے اور ان کا کلچر محفوظ رکھا جاتا ہے. پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی خاص عجیب قسم کی رسومات ہیں, وہ پرانے جو ہے عربوں کے رسومات سے ملتی جلتی ہیں وہ رسومات. تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہی ہیں عرب جو اسلام قبول کرنے سے منکر ہو کر بھاگے تھے, جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے کہ جو واپس آ گئے ایمان لے آئے, لیکن یہ کہ باقی جو ہے پیچھے پیچھے ان کے اسلام آ رہا تھا, وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے یہاں تک ان پہاڑوں میں آ گئے جہاں دشوار گزار علاقہ ہے, جہاں پر وہ ابھی آباد ہے. بارہ اس حدیث کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا امیر تو القاتل الناس, کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں, تو یہاں الناس عام نہیں ہے. یہاں الناس سے مراد الناس میں الاسلام جو ہے, اب کون سا ہوا یہ جنس کا ہوا یا حسر کا ہوا, کون سا ہوا؟ تو تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یہ لام عہد ہے, لام عہد ہے, محدود ذہنی یہاں ہے کہ مراد ہے قریش اور مشرکین عرب. ان سے تو مجھے جنگ کا حکم ہوا ہے کہ میں آخری دم تک جنگ کروں گا, یہاں تک کہ یا تو انہیں قتل کر دوں یا وہ ایمان لے آئے. باقی یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں, کسی یہودی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا گیا, نہ یہ الٹیمیٹم دیا گیا, کسی عیسائی پر نہ یہ جبر کیا گیا نہ الٹیمیٹم دیا گیا, کسی مجوسی پر نہ یہ جبر کیا گیا نہ الٹیمیٹم دیا گیا, کسی ہندی پر, کسی بربر پر. پوری اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے کہ یہ جبر کیا گیا, بلکہ دور صحابہ میں بھی خلافت راشدہ میں بھی تین آپشن ہوتے تھے, اسلام لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہوں گے, ہمارا تمہارا اسٹیٹس ایک ہوگا, اگر یہ نہیں تو تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا, چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا, اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں بہت عام کیے ہوئے خوابان سے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل, اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا و اما یذلہم فیدینون لہا. فقلت, حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن اسود مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ, فقلت, تو میں نے اپنے دل میں کہا, فیکون الدین کلہ للہ, پھر تو دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا, کہ روئے عرضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا, کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. لیکن یہ کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا, یا گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا, اسے بھی عزت نصیب ہو گئی, وہ اس کو بھی اسلام کی عزت حاصل ہو گئی, وللہ العزت, پورا منافقون میں آپ نے آیت پڑھی ہے, وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, یا پھر انہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا, چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا, اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی, پھر وہ ہندو رہے, سکھ رہے, پارسی رہے, مجوسی رہے, عیسائی رہے, یہودی رہے, جس کو چاہے پوجے, جس کو چاہے عقیدہ رکھے, انہیں اجازت ہوگی, پرسنل لا کی بھی اجازت ہوگی, یہ دوسرا آپشن ہے. اور تیسرا بھی ہے کہ اگر دونوں چیزیں مجبور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ ہے. لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہے, میدان جنگ اور یا اسلام لے آنا, یہ ہے خاص اہل عرب مشرقین عرب کے لیے, جن میں اصل نیوکلیس ان کے جو ہے وہ بنی اسماعیل, جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے, وہ حضرت اسماعیل کی نسل تھے. باقی وہ عرب مشرقین جو ہے وہ بھی ان کے تابع ہوں گے کہ جو انہی کے کلچر میں, انہی کی تہذیب میں, انہی کے عقائد میں لگے ہوئے تھے. لیکن اہل کتاب جو وہاں تھے عیسائی اور یہودی, وہ اس چیز کے سے مستثنا ہے, اور یہی قاعدہ قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے رہے گا تاکہ آگے قیامت, یہاں تک کہ جب حضرت مسیح کے نزول اور حضرت مہدی کے آنے کے بعد, پھر جب کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا, اس وقت بھی جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, جو چاہیں گے اسلام سے محروم رہ کر لیکن چھوٹے ہو کر رہیں گے, یوں تو جزیہ کا یعنی وہ صاحب غلبہ اسلام کا ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ نوٹ کیجیے کہ اس میں تین چیزوں کا بیان ہوا ہے, کلمہ شہادت, نماز اور روزہ. یہی تین چیزیں ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں آئی ہیں, وہاں بھی صوم اور حج کا ذکر نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی مطابق جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے, وہاں بھی نہیں ہے. حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ فیضا فعلوا ذلك خلوا سبیلہ. مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ بالکل تقریبا اس کے آس پاس کے الفاظ ہیں, ان کا راستہ چھوڑ دیں. تو اسی سے دلیل لی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکات کے خلاف, کہ جب حضور نے کم سے کم تین چیزیں کی شرط رکھی ہے, جنگ جو ہے بند ہو سکتی ہے, جنگ بندی کی شرائط تین ہے, کلمہ شہادت, نماز اور زکات, تو میں زکات کے معاملے میں کوئی مداحلت نہیں کر سکتا, کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا, کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا. اس لیے کہ حضور نے بھی اور سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی اور اس حدیث میں بھی عمر تو القاتل الناس حتی یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم مسائل ہیں اس ایک حدیث کے اندر, حکمت کے کتنے خزانے ہیں. میں نے تو عنوان میں تو ایک خزانہ لکھا ہے لیکن اس میں تو میرے لگی کئی خزانے ہیں. فیضا فارو غالب, جب وہ یہ کر دیں گے تو گویا کہ مسلمان تفہیم کر لیے جائیں گے. اب ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں. حساب ہوں اللہ عز و جل, ان کا حساب اللہ سے نہیں ہے کہ وہ نیک نیتی سے کلمہ شہادت پڑھا, انہوں نے نیک نیتی سے نماز پڑھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, دلی آمادگی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں, یا جبرن دے رہے ہیں, مجبورن دے رہے ہیں, منافقانہ دے رہے ہیں, یا یہ ہے کہ اصل میں اسلام کا لبادہ ہو رہا ہے, پھر کسی موقع کے انتظار میں کسی کاؤنٹر ریولیوشن کی کوشش کریں گے جب بھی ہمارا موقع ہو گیا, منافقانہ وہ ایمان لائے, یہ میرے ذمے نہیں ہے, یہ اللہ کے ذمے. حساب ہوں اللہ عز و جل, ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے, میرے ذمے نہیں ہے کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں. یہ اسلام ہے ان کا, اور اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں, تو گیو پیس. جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں امن مل گیا. ایک قسم ہوں فیضا فالو ذالک, فیضا فالو ذالک فقط ایک قسم ہوں, احتسام کے معنی اپنے آپ کو بچا لینا, اور بچاؤ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا, وہ یا کہ انہیں تحفظ حاصل ہو گیا. وہ آسم ہوں جما ہوں وام والا, انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے, اپنے مال بھی بچا لیے. جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا مال بھی محترم ہے, اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کی گارنٹی دی جائے گی, اس کی سیکورٹی دی جائے گی, اس کی جان بھی محترم ہے, اس کا خون نہیں بہایا جائے گا. تو جیسے ہی یہ تین کام کر دیں گے وہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے. مسلمان تسلیم کر لیے گئے تو جان و مال محفوظ ہو گیا. البتہ یہ کہ اب ان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اس کا مجھ سے تعلق ہے. ایک اللہ بحق سے ہاں, لیکن یہ کہ جان و مال غیر مشروط طور پر محفوظ نہیں ہو گئے. اگر فرض کیجیے یہ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں جنا کرے گا, رجم کیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کی صورت میں کسی کو قتل عمد کرے گا, کسی کو جان لے گا, تو اگر اس کے ورثہ چاہیں گے مقتول کے تو اس کی جان لے لیں گے. تو اللہ بحق سے ہاں, حق جو ہے کوئی آ جائے, اسلام کا حق, شریعت کا حق, اللہ کے قانون کا حق, وہ بات ہو, اس سے تو کسی مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے. شورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کس پاداش میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں, جو کہ صرف قریش اور ان کے تابع لوگوں کے ان کا معاملہ تھا, وہ عام انسانوں کا بھی نہیں. عام انسانوں کا معاملہ یہ ایمان لے آؤ, ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے, نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو, اسلام کی مالا دستی اور اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کرو. لا آف دی لینڈ پبلک لا جو ہے وہ اللہ کا ہوگا, پرسنل لا میں تمہیں آزادی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان ہو جائے اگر وہ کوئی جرم کریں گے کسی طرح کی ان سے جو ہے خطا سرزد ہوگی تو اس کی جو تعزیرات ہے جو حدود ہے وہ ان کو پر نافذ کی جائیں گی. اب آخری بات, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے, جو فضیلت ہے, جو اس کا رتبہ ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذی نفس محمد بیدہ, اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر حضور فرما رہے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, بادشاہ بجنی بلک برت قدم فی عمل تم توافی ہے درجات الجنہ بعد الصلاۃ المفروضۃ کا جہاد ان کی سبیل اللہ, نہیں تکان زدہ ہوا کوئی چہرہ, کسی عمل کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے, تکان ہے, اداسی ہے, بلک برت قدم, اور نہیں کوئی قدم غبار آلود ہوئے, یعنی کسی بھی عمل, یہ عمل کے لیے گویا کہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی تھکا دینے والا عمل ہو تو چہرے کے اوپر اداسی اور تھکان اور اس کے آثار ہوتے ہیں, اس محلال کے آثار ہوتے ہیں, کبھی سفر کر رہا ہے آدمی تو اس کے جوتے جو ہے غبار آلود ہوں گے یا اس کے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہوں گے, یعنی جو بھی چلک پھرک دنیا کی ہے, جو سعی و جہد ہے, جو بھی محنت ہے, جو بھی کوشش ہے, تم تگا پھر درا جات فی عمل تم تگا پھر درا جات جگنا, ایسے عمل میں کہ جس سے جنت کے درجات جو ہے ان کی خواہش کی جائے, جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے, یعنی کوئی نیکی, کوئی عمل, بڑے سے بڑی کوئی نیکی, بڑے سے بڑا کوئی عمل جس سے کہ جنت کے درجے انسان حاصل کرنا چاہے, بعد الصلاۃ المفروضہ, نماز فرض نماز کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد, یعنی صلاۃ المفروضہ جو ہے نماز فرض, یہ تو چونکہ اسلامی معاشرے کے لیے فطور ہے, صلاۃ و عماد الدین یہ تو دین کا امور ہے, یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا معاشرہ قائم کرنا ہے, اسلامی ریاست قائم کرنی ہے, تو جس جس جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں پہ فطور جو ہے وہ پورے طور سے نسل یہ کرنا چاہیے, وہاں تو وہ جو بھی ہے جو امور ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے, تو بعد صلاۃ المفروضہ, صلاۃ المفروضہ کے بعد سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑا درجات جنت کو بلند کرنے والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ولا تقبل رمضان عبد العبد قداب متن کن فقل فی سبیل اللہ, اور نہیں بوجھل کرتا کسی بندے کے میزان کو کوئی شے جتنے کے وہ اس کا چوپایا جو ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں, اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جہاد کر رہا تھا, قتال, یہ سب قتال کے تذکرہ ہو رہا ہے, گھوڑے کو سیر کر دیا آخر گھوڑا بن گیا, اب یہ گویا کہ گھوڑا جو اس کا تھا اور جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا ہے, کلفت اور روز کر لیجیے, یہ نفاق کی بحث میں آتا ہے, نفقہ کسے کہتے ہیں, نفق الفرس گھوڑا مر گیا, نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے, تو نفق سے وہی ہے کلفت, کہ جو گھوڑا کام آ گیا, گھوڑا خرچ ہو گیا, کوئی بھی سواری, گھوڑا ہو اونٹ ہو, کسی سواری کے اوپر انسان گیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے, وہ اگر اللہ کی راہ میں کام آ گیا تو جو اس کا میزان نیکیوں کا جو پلڑا ہے جتنا اس سے بھاری ہوگا, اور جو بنوا لے گا نہ صرف یہ کہ کام ہی آ گیا بلکہ اس پر وہ صرف سوار ہو کر گیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, تو جتنا یہ جانور اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اتنی کوئی اور سے بھاری نہیں کرے گا. اس سے دس وہ سمجھ لیجئے جو ہمارا جو تصور ہے وہ فرائض کے ساتھ, تقرب الفرائض تقرب النوافل, اگر اسلامی معاشرہ قائم ہے, اسلامی نظام قائم ہے, خلافت علی بن حاجی نبوہ کا نظام ہے, تو آپ نوافل کی طرف بڑھئے, اگر وہ قائم نہیں ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے اس کو قائم کرنے کی ہو گئی, اگر اس سے آدمی دستک ہے اور وہ تہجدیں پڑھتا ہے اور وہ کاس بھی پڑھتا ہے اور وہ اشراق بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے جو شام بغری کے بعد بھی پڑھائے جاتے ہیں اموابین بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی جو ہے تین دن کے بھی رکھتا ہے اور سارے رکھ رہا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی اگر اس جد و جہد میں لگا ہوا نہیں. ہاں اگر نظام قائم ہو گیا, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مولانا اسلائی صاحب کی جو کتاب تھی دعوت دین, اس کا چیپٹر تبدیل کس لیے, کہ اگر نظام قائم ہے تو گویا کہ اب اس نظام کی ذمہ داری ہے. وہ نظام جب کال کرے گا جتنے لوگ آ گئے آ گئے, بس باقی سب جو ہے بری ہو گئے, باقی اپنی تہجدوں میں لگے رہے, اپنے علمی پرسوٹ میں لگے رہے, اپنی جو بھی اضافی نیتیاں کرنا چاہے کرتے رہے. اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت تھی اتنے آ گئے, وہ گویا کہ فرض کفایہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ کہ جب وہ نیند قائم ہی نہیں تو فرض عین یہ ہے. اب اس کے لیے جن کو بہت اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ نوافل بالکل بیکار ہیں, ان کی کوئی حیثیت. یہ ہے اصل میں دین کا انقلابی تصور. اس کے اندر بعض زمین و آسمان کا فرق حاصل ہو جاتا ہے. نظام قائم ہے, خلافت علی بن حاجی نبوۃ, تو اب دین کی آگے توسیع ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے بقیہ دنیا میں. یہ ساری ذمہ داری اس نظام کے تحت ہے. وہ نظام جو ہے آج کل اسٹینڈنگ آرمیز ہوں گی, جو بھی ہوگا, وسائل و ذرائع ہوں گے, ٹی وی ہوگا, جو بھی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا, دعوت کو پھیلایا جائے. پھر ہمارا بجٹ جب بنے گا اس بجٹ میں سب سے بڑا حصہ اس کام کے لیے ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے ایک ایک فرد نوع بچہ تک پہنچا دیا جائے. یہ نظام کے تحت ہوگا, افراد بری ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو ہر فرد پر فرض عین کے درجے میں سب سے بڑا فرض نماز مفروضہ کے بعد, فرض نماز کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ضرورت کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نوافل اس کے لیے بیکار ہے. اس کے لیے وہ جتنے لیے وہ چاہے ضربے لگا رہا ہو اور چاہے وہ چلا کشی کر رہا ہو, وہ سب بیکار ہوگا. ہاں اگر وہ سب کام کر رہا اس کو کرتے ہوئے تو نہیں ہونا لاگور. اگر اللہ کے راہ میں قتال بھی کر رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے اور راتوں کو کھڑا بھی ہو رہا ہے تو نور العلانور ہے, تو یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے صرف یہی ہے یہ بیکار ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ ماں بنا سب پر ابھی گانا آپ دن کا داب بچن تل فکو رہو فی سبیل اللہ اور وہ بنو علیہ. کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ جس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلا ہے, یا جو سواری اسی کام آ گئی, اس کا گھوڑا یا اونٹ جو ہے اسی سفر میں قتال میں ہلاک ہو گیا, اس پہ جس قدر وزن پڑتا ہے اور وزن کا اضافہ ہوتا ہے نیکی کے پردے میں, ایسی کوئی اور شہ نہیں. یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں آگے لکھا ہے, رواہ احمد, مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے, والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی, وقال حدیث الحسن صحیح. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو حدیثیں جو ہے انشاءاللہ اب ہم اگلے جو بھی سبق ہوگا اس میں پہلے دو حدیثیں پڑھ لیں گے, تاکہ یہ سیکوینس جو ہے ذہن کے اندر جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پڑھ لیں. ایک حصہ جو ہے اس میں کہ عمر کو اور قاتل الناس وہ آ گیا ہے ایک روایت میں, وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو پہلا جز ہے دین کا پورا جو پورا ایک نظام پورا دین کیا ہے وہ ہے ایک دوسری روایت میں جو اس غالب 29 نمبر پر ہے اربعین نبوی میں. تو ان دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حدیث جبرائیل میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کا ہے, اور یہ واقعہ بھی آپ کے حیات دنیاوی کا. آپ اس میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ تبوک سے 9 میں ہوا ہے تبوک کا سفر, اس کے بعد آپ جو ہے تقریباً 1.5 برس جو ہے اس دنیا میں رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو گویا کہ یہ تعلیم نبوی کا وہ پہلو ہے کہ جو سب سے بلند ہے, سب سے گہرا ہے, اور وہ بھی کیونکہ قانونی اور دستوری پہلو سے وہ معاملہ بہت اہم تھا کہ اسلام پر قائم ہے سارا معاشرہ اور اسلام پر قائم ہے ساری ریاست کا نظام. ایمان وہاں زیر بحث نہیں آتا, اور اسلام میں صرف شہادت ہے, لفظ ایمان نہیں آتا. وہ حدیث جبرائیل کا ہی بھی موجود ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.